الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں کافی عرصے سے حیات المسلمین کی رو نمبر 24 کا بیان چل رہا ہے، جس میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن معاشرت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے اور اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ فرمایا ہے تاکہ ہماری اور آپ کی معاشرت صحیح ہو جائے، اور اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں متعدد اصول معاشرت بیان کیے گئے ہیں، یعنی وہ بنیادی باتیں اور وہ اصولی باتیں کہ جن کے اختیار کرنے سے آدمی کی معاشرت صحیح ہوتی ہے اور معاشرت حسین ہوتی ہے، وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. اس سے پہلے ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کا اہتمام کرے اور قطع رحمی سے بچے، صلہ رحمی کا اہتمام کرے اور قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچائے. اس سے بھی معاشرت آدمی کی حسین اور خوبصورت ہوتی ہے، اور ایسی معاشرت کے اندر رہنے والوں کو عزت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، عافیت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، اور یہی روح ہے معاشرت. معاشرت کی روح یہ ہے کہ سب آرام سے رہیں، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس سلسلے میں جو احادیث آپ کو بیان کی گئی ہیں ان میں صلہ رحمی کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. انہی احادیث میں معاشرت کا ایک اصول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ معاف کرنے کی عادت ڈالے. معاف کرنے اور درگزر کرنے سے کام درگزر کرنے کی عادت ڈالے. وجہ یہ کہ انسان ویسے تو سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اس کے باوجود عام طور پر ہر انسان کا مزاج دوسرے سے الگ ہوتا ہے، بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک ماں باپ کے اولاد کا بھی مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو جب مزاجوں میں اختلاف ہے، بھائی بھائیوں کے مزاج میں اختلاف ہے، بہن بھائی کے مزاج میں اختلاف ہے، میاں بیوی کے مزاج میں اختلاف ہے، ملنے جلنے والوں کے اندر بھی مختلف مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچنا لازمی سی بات ہے۔ کوشش تو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معاشرت کی روح ہے کہ کسی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اس طرح رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی قول فعل سے، ہمارے کسی طرز عمل سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں 19-20 ہو ہی جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی سے تکلیف پہنچ ہی جاتی ہے۔ کبھی شوہر کو بیوی کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، کبھی بیوی کو شوہر کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، کہیں اولاد کو ماں باپ کی وجہ سے، کہیں ماں باپ کو اولاد کی وجہ سے، ایسی بہن بھائیوں میں، اسی طرح دوست احباب میں، اسی طرح عزیز و اقارب میں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اور تکلیف پہنچنے کے بعد پھر دو درجے ہیں، بدلہ لینے کے دو درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اور ایک ادنا درجہ ہے اور پر خطر بھی ہے، خطرناک بھی ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ پھر اس میں بھی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے آدمی معافی مانگ لے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ معافی نہیں مانگ رہا، ہمیں تکلیف بھی پہنچی ہے وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا، ایسا بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس میں بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ معافی مانگے نہ مانگے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ یہ تو ہے اعلیٰ درجہ۔ قرآن کریم میں بھی اس کے بڑے فضائل ہیں، احادیث میں بھی اس کے بڑے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے اپنے بندوں کے گناہ، ان کی کوتاہیاں بغیر ان کے معافی مانگے بھی معاف کرتے رہتے ہیں، ہر گناہ پر پکڑتے نہیں ہیں، بکثرت تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی بندہ ندامت کے ساتھ، شرائط توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتے، چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے، اور دن رات معافی کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت معاف کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ درگزر کرنے کا ہے، معافی مانگنے پر بھی معاف فرماتے ہیں، معافی نہ مانگنے پر بھی معاف فرماتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور وہ اس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہیں کہ وہ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دنیا میں اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا، یہ توبہ کا دروازہ جو کھلا ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ رات میں، دن میں، کسی وقت بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اگر اس گناہ کا تعلق خاص اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے تو بس تین دفعہ بندہ دل سے کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، چاہے وہ کفر جیسا گناہ کیوں نہ ہو، شرک جیسا گناہ کیوں نہ ہو۔ اور اگر اس کا تعلق گناہ کا تعلق کسی بندے سے یعنی کسی بندے کی حق تلفی کی, اس کا کوئی حق مار لیا, اس کو ستایا, تکلیف دی, پریشان کیا, تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لے, اس بندے سے بھی معافی مانگ لے, یا اس کو بدلہ ادا کر دے. جتنے اس کو ستایا اس سے کہو تم بھی مجھے اتنی تکلیف پہنچا لو. بہرحال بندے سے تعلق ہے تو بندے سے بھی معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لے, گناہ معاف ہو جائے. تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ بندہ جس نے ستایا ہے یا جس سے تکلیف پہنچی ہے اس سے بدلہ نہ لے, بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے, یہ تو اعلیٰ درجہ ہے. اور ادنا درجہ جو پر خطر بھی ہے وہ یہ کہ اس سے بدلہ لے لے, بدلہ لینا بھی جائز, لیکن اس بدلہ لینے میں یہ ہے کہ جتنا دوسرے نے تکلیف دی اتنی ہی یہ بھی تکلیف دے سکتا ہے, جتنا دوسرے نے ستایا اتنا ہی یہ بھی ستایا. اب اگر یہ ہو برابر سرابر تب تو ٹھیک ہے, پھر تو ہو گیا حساب برابر, نہ لینا نہ دینا. لیکن اگر جس نے بدلہ لیا اس نے زیادہ بدلہ لے لیا, مثلاً دوسرے نے ایک گھونسا مارا تھا اس نے دو مار دی, یا اگلے نے ایک جملہ تان و تشنی کا بولا تھا اس نے دو بول دی, تو اب یہ ایک اضافی گھونسا مارنے کی وجہ سے اور ایک اضافی جملہ تانے کا بولنے کی وجہ سے ظالم ہو جائے گا اور وہ مظلوم ہو جائے گا. پہلے وہ ظالم تھا, یہ مظلوم تھا, اب یہ اضافی مارنے کی وجہ سے اور اضافی تانا دینے کی وجہ سے اب یہ اس حد تک ظالم بن گیا. اب اس پر واجب ہے کہ اس بندے سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے, ورنہ اس کی پکڑ ہوگی. تو یہ پر خطر ہے اگر سے جائز ہے. اور اللہ پاک نے اس کا جو قرآن میں ذکر کیا, جزا و سیاد سیاح تم مسلے ہو, کہ برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہے, جتنا کسی نے کسی کو ستایا ہے اتنا ہی دوسرا اس کو ستا لے, جتنا کسی نے کسی کو مارا ہے اتنا ہی وہ بھی اس کو مار لے, جتنا کسی نے اس کو تکلیف دی ہے اتنی ہوگی اس کو تکلیف دے دے, لیکن اس کا برابر سرابر ہونا ضروری ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. آسان یہی ہے اور اعلیٰ یہی ہے کہ بس اللہ کی رضا کے واسطے بس معاف کر دے. ایک واقعہ یاد آیا, حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت حسن, یہ علی ابن حسین رضی رحمت اللہ علیہ ان کا یہ واقعہ ہے. یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت علی ابن حسین, کہ ایک مرتبہ وہ وضو کر رہے تھے اور ان کی باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی, یعنی لوٹا پانی سے بھر کر وہ ان کے ہاتھ پر ڈالتی جا رہی تھی اور وہ پانی لے کے وضو کرتے جا رہے تھے. اچانک باندھی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا اور وہ ان کے سر پر اور چہرے پہ گر گیا اور سارے کپڑے جو ہیں وہ پانی سے گیلے ہو کے, ظاہر غصے کی بات ہے. تو حضرت نے اس باندھی کو غصے سے دیکھا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی, ول کاظمین الغیظ, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں, تکلیف برداشت کرنے والے ہوتے ہیں, غصے کا کڑوا گھونٹ پی جانے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا, میں نے غصہ پی لیا, میں نے اپنا غصہ پی لیا. تو اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا, والعافین عن الناس، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اگر ان کو تکلیف پہنچ جائے تو وہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے خاطر معاف بھی کرتے ہیں. تو فوراً انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھے معاف بھی کرتا ہوں. اب اس نے اگلا حصہ پڑھا آیت کا اگلا حصہ، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں. جو نیک کام کرنے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے تجھ کو آزاد کرتا ہوں. سبحان اللہ، یعنی نقدی انہوں نے اس آیت پہ عمل فرما دیا اور سبحان جی کو آزاد بھی کر دیا، غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا. تو بے شک صحابہ اور تابعین ایسے ہی تھے کہ وہ ان کے سامنے جب کوئی اللہ اس کے رسول کا حکم آتا تھا تو وہ بلا تاخیر اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا نقش قدم نصیب فرما. تو معاشرت کے اندر جس کا حاصل ہے رہن سہن، جب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے نا، تو جہاں ایک دوسرے کام آتا ہے، جہاں ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے غم میں شریک رہتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، وہاں ایک دوسرے سے بعض دفعہ تکلیف بھی پہنچتی ہے. اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو بھائی تکلیف پہنچنے کے نتیجے میں پھر یا تو آدمی بدلہ لے لے یا آدمی معاف کر دے. معاف کرنا اعلیٰ ہے. ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عظم الامور، اللہ تعالیٰ نے خنشی میں فرمایا ولمن صبر، اور البتہ جس شخص نے صبر کیا یعنی برداشت کیا، وغفر اور معاف کر دیا، یقین جانو یہ بڑے ہمت اور حوصلے والا کام ہے، یہ بڑے حوصلے والا کام ہے. کیونکہ تکلیف پہنچنے کے بعد تو عام طور پر آدمی کا طبیعی تقاضا بدلہ لینے کا ہوتا ہے کہ اس نے مارا تو میں ہی ماروں، اس نے تانا دیا تو میں بھی دوں. اس کے حاصل تو پھر عام طور پر لڑائی ہے، عام طور پر جھگڑا ہے. اس لیے کہ ٹھیک ٹھیک بدلہ کون لے سکتا ہے، کون دے سکتا ہے؟ تو نتیجہ یہ کہ عام طور پر جب کسی کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انتقام کا جذبہ جو ہے اس کا حد میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بھائی صبر کرنا اور معاف کرنا یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. اور دوسری آیت میں فرمایا فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جس شخص نے معاف کر دیا اور اپنا حال درست کر لیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے اجر عطا فرمائے. اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری معاشرت صحیح ہو جائے تو ایسے مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عادت معاف کرنے کی بھی بنائے. ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میرے جو غلام باندھی ہیں، جو میرے کام کرنے کے لیے میری خدمت کے لیے گھر میں ہوتے ہیں، میں کہاں تک معاف کروں گی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا عجیب سوال ہے کہ وہ غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے تکلیف بھی پہنچتی رہتی ہے، اور معاف کرنے کے بڑے فضائل بھی ہیں، بڑے فوائد بھی ہیں، تو آخر میں کہاں تک معاف کروں، کہاں تک معاف نہ کروں؟ فرمایا 70 دفعہ غلطی کریں تو 70 دفعہ معاف کروں. مطلب یہ کہ زیادہ تر معافی سے کام لو، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نقصان کر رہے ہیں تو اب انہیں کچھ مت کہو، وہ ستا رہے ہیں تو کچھ مت کہو. ان کو سمجھانا، ان کو تنبیہ کرنا، اپنی جگہ درست، لیکن ان سے انتقام اور ان سے بدلہ لینا اور ان کو ان سے زیادہ ناراض ہونے کے بجائے درگزر سے کام لو، تو اللہ تعالیٰ کی عادت میں نے عرض کیا کہ معاف کرنے کی، اور یہی سنت ہے سارے انبیاء علیہم السلام کی، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے ذات کے بارے میں، یعنی کسی نے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، اذیت پہنچائی، تو کبھی بھی اپنی ذات کے خاطر تو بدلہ ہی نہیں لیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، نہ کبھی آپ نے ساری زندگی ناحق کسی کو مارا، ساری زندگی کسی کو مارا نہیں، اور کسی سے اپنی ذات کو تکلیف پہنچانے کے بدلے میں کسی سے بدلہ نہیں لیا. ایک صحابی تھے، ان کی طبیعت ذرا مذاق کرنے کی تھی، تو حضور نے ان کے ایک مرتبہ ایک لکڑی جو ہے وہ چبھا دی ازرائے مزاح، حضور میں تو بدلہ لوں گا، حضور میں تو بدلہ لوں گا، ہاں بھائی لے لے، کہا جب آپ نے میرے لکڑی چبھائی تھی تو میرے جسم پہ تو کرتا نہیں تھا، آپ کے جسم پر تو کرتا ہے، بدلہ ہو تو پورا ہو، میں اپنے کرتا اوپر کر دیتا ہوں تو اپنے بدلہ لے لے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اپنا کمر مبارک سے کرتا اوپر اٹھا لیا اور اپنی کمر مبارک آپ نے ننگی فرما دی، تو جیسے انہوں نے حضور کی کمر دیکھی اور مہر نبوت کی زیارت کی، چمٹ کر اس کو بوسا دینے لگے اور کہنے حضور بس اس بہانے یہی نعمت لینی تھی، مگر آپ نے تو اپنی طرف سے حجت پوری کر دی کہ مذاق میں بھی اگر اس نے آپ نے لکڑی چبھائی تھی تو آپ نے اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، یہ الگ بات ہے کہ وہ حضور پر قربان تھے اور اس بہانے سے انہوں نے حضور کی مہر نبوت کی زیارت بھی کی، بوسہ بھی لیا، آپ کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان بائیں کندھے کے قریب گوشت کا تھوڑا سا حصہ کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا تھا، جس پر گول گول مسے سے تھے اور بہت ہی خوبصورت حصہ تھا آپ کا، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں، اور اس کو اس لیے مہر نبوت کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ اس سے حضور کے نبی و آخر الزمان ہونے کو پہچانتے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نبی آخر الزمان جو ہوں گے، جو سب سے اللہ تعالیٰ کے دنیا میں آخری نبی ہوں گے، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اس طرح سے یہ نشانی ہوگی اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو آپ نے کبھی زندگی بھر اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت کرتا تھا اور خلاف ورزی کرتا تھا تو آپ کو غصہ آتا تھا اور آپ اس سے بدلہ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے لینا ہوگا نا، اپنے لیے تو لینا نہیں ہوتا، اور آپ نے شب معراج کا ایک واقعہ بھی بیان فرمایا جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب معراج میں جب مجھ کو سیر کرائی گئی تو آپ جنت میں بھی تشریف لے گئے اور آسمانوں پر بھی تشریف لے گئے، تو آپ نے ایک جگہ جنت میں برابر برابر ایک جیسے بنے ہوئے بہت سے محلات دیکھے، تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں یہ محلات جو ایک جیسے بنے ہوئے ہیں اور دور تک یکساں نظر آتے ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. یعنی وہی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو یہ ہے، اس کے بغیر چارہ کار ہے نہیں کہ انسان کے اندر معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اس کی اصل عادت یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے درگزر سے کام لے، چشم پوشی سے کام لے، معاف کرنے کی عادت ڈالے. جہاں کہیں ادب سکھانے کی ضرورت ہو، تنبیہ کی ضرورت ہو، غلطی ایسی ہو کہ نہیں بتائیں گے تو جس نے غلطی کی اس کا نقصان ہوگا، جیسے بعض پیر و مرشد کو ضرورت پڑتی ہے اپنے مرید کو تنبیہ کرنے کی، استاد کو ضرورت پڑتی ہے اپنے شاگرد کو تنبیہ کرنے کی، باپ کو ضرورت پڑتی ہے اپنی اولاد کو تنبیہ کرنے کی، بعض مرتبہ شوہر کو بھی ضرورت پڑتی ہے اپنی بیوی کو کی اصلاح کی. تو وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے. وہ تو دینی اعتبار سے اس کی ضرورت ہے، لہذا ہاں بقدر ضرورت تنبیہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن عام عادت آدمی کی غصے بازی کی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس آدمی کا دماغ جو ہے نا ہر وقت چڑھا رہے اور ہر وقت دماغ پہ غصہ چھایا رہے، بات بات میں غصہ، بات بات میں غصہ، بات بات میں لڑائی، بات بات میں جھڑکنا، بات بات میں لان تان کرنا، ملامت کرنا، برا بلا کہنا ہے. جیسے بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے ایسی بعض عورتوں کی ایسی عادت ہوتی ہے. تو یہ عادت بری عادت ہے، اس سے معاشرت خراب ہوتی ہے، آدمی کا رہنا سہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جن میاں بیوی میں ایسی عادت ہوتی ہے عموماً وہاں پہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. جن ماں باپ میں اولاد میں ایسی عادت ہوتی ہے وہاں پر عموماً اولاد ماں باپ سے بیزار ہو جاتی ہے، ماں باپ ایسے اولاد سے بیزار ہو جاتے ہیں. ایسے دوسرے رشتے داروں کے درمیان بھی دیکھتے ہیں کوئی قطع تعلق ہو جاتی ہے اور ملنا جلنا بند ہو گیا، ارے بھائی وہ تو بڑا غصہ مزاج آدمی، اس سے بعض آدمی ہے، اس سے ذرا ہوشیار رہنا اس سے. اور جس کا غصہ تیز ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے، اس سے بعض آدمی کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے. یعنی اگر وہ نہ بھی غصہ کر رہا ہو تب بھی اس کا چہرہ غصے والا رہتا ہے اور اس سے لوگ بھاگتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں. اور پچھلی منگل کو میں نے یہ حدیث سنائی تھی، اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حساب آسان فرمائے، جس شخص میں تین باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لیں گے. جس شخص میں تین باتیں ہوں گی یعنی اس کا تین باتوں پر عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں حساب بہت ہی آسان لیں گے اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو لوگوں نے کہا حضور وہ تین اعمال کون سے ہیں؟ تو فرمایا ایک تو یہ کہ جو اس کو نہ دے یہ اس کو بھی دے. رشتے دار، عزیز و اقارب، دوست احباب ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں. اور رشتے داروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس وہ لینا جانتے ہیں دینا جانتے ہی نہیں. کبھی بھول کر ایک ٹکا ہاتھ پہ نہیں رکھیں گے، مگر یہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا خاطر اس کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، یا اس کی مدد کرتا ہے، یا آڑے وقت میں اسے کام آتا ہے. اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وہ پرواہ نہیں کرتا. اور دوسرے جو اسے تعلق کرتا ہے یا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے. اور تیسرے یہ کہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے یہ معاف کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ ہے تیسری بات کہ وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اس کے ساتھ اس پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ اس سے بدلہ نہیں لیتا، بس اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو معاف کرنے کی بھی ہمارے اندر عادت ہونی چاہیے، درگزر کرنے کی ہمارے اندر عادت ہونی چاہیے. خاص طور سے جب کوئی اپنے کیے پر شرمندہ ہو, نادم ہو, تو پھر تو معافی کرنا چاہیے. لیکن بعض مرد ایسے ہوتے ہیں اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں, اللہ بچائے, کہ اگر کوئی ان سے واقعتا معافی بھی مانگے تو وہ کہتے ہیں میں تو اب کبھی معاف نہیں کروں گا, اس کمبخت نے تو مجھے اتنا ستایا ہے, ایسا کیا ہے اور ویسا کیا ہے, اب یہ 100 دفعہ بھی معافی مانگے تو میں معاف نہیں کروں گا. یہ بہت بری عادت ہے, یہ ہے بہت بری عادت. اور اس کا بڑا وبال بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور جس نے زیادتی کی اس نے اس سے معافی مانگی اور جس سے معافی مانگی اس نے معاف نہیں کیا, تو اب وبال معاف نہ کرنے والے پہ ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے حلم اور بردباری کی. یہ انسان کے دل میں جو تکبر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں غصہ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں دوسروں سے نفرت ہوتی ہے, اسی کے نتیجے میں دوسروں کی تحقیر انسان کے دل میں آتی ہے, یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ انسان کو معاف کرنے پر تیار نہیں کرتی, بلکہ رکاوٹ بنتی ہیں آدمی کے لیے. اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل اچھا ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں, لیکن وہ بہت برا ہے. اگر انسان کے اندر حلم کی عادت ہو, تحمل کی عادت ہو, برداشت کرنے کی عادت ہو, غصہ پینے کی عادت ہو, یہ خوبیاں ہیں, جو یہ اچھے اچھے اخلاق ہیں, یہ اللہ کرے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں. یہ جب پیدا ہوتے ہیں, یہ پیدا جب ہوتے ہیں جب آدمی کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور توازو ہوتی ہے اور انکساری ہوتی ہے, اور جب حد سے بڑھتی ہے تو پھر ویسے قصہ ہوتا ہے جو میں نے گزشتہ منگل کو سنایا تھا, کہ وہ بزرگ ایسے نکلے کہ وہ چور لے کر تھیلی لے کے بھاگا, وہ انہوں نے وہیں اس کو ہبا کر دی, کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی تھیلی کی اسے پکڑو, پھر بھی پکڑ ہو گئی اس کی, کہ محلے میں سے نکلنے نہ پائے, وہ محلے اس کے لیے جیل بن گیا. تو بھی اللہ والوں کو تکلیف پہنچانے کا تو انجام اچھا نہیں ہوتا. بھارت تو یہ واقعہ تو میں سنا چکا ہوں, اسے دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر یاد دلا رہا ہوں کہ بعض دفعہ حلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان چور چوری کر کے جا رہا ہے اس کو پھر بھی معاف کر دیتا ہے. لو اس پر حضرت کا بھی, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ یاد آ گیا, مختصرا سناؤں کیونکہ بہت کم ہے. حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ کہلاتے ہیں اور ہمارے سلسلے کے بڑے ہیں, اور چاروں سلسلے ان پر جمع ہیں, چشتیہ, تھے حضرت, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ میں بھی آپ مجاز تھے. اس طرح چاروں سلسلوں کے آپ مجاز تھے, اس لیے اوپر سے جو چار سلسلے آ رہے ہیں وہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جا کے جمع ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے مجاز, پھر آگے سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ چاروں سلسلے اس میں جمع ہیں الحمدللہ. اب کہیں اور جھانکنے کی, دیکھنے کی الحمدللہ ضرورت نہیں. تو جب ہندوستان کے اندر انگریز خلاف ہمارے اکابر نے جنگ کی اور شاملی کے میدان میں خاصی کامیابی بھی حاصل کی, لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا, ان کو شکست ہو گئی, تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تو شہید ہو گئے, اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے, اور جس وقت وہاں گئے تو کوئی وہاں پر حضرت کا جاننے والا نہیں تھا, تھوڑی بہت جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اسی کو کھاتے رہے, یہاں تک کہ وہ جمع پونجی سب ختم ہو گئی. آپ اسی طریقے سے باقاعدہ مسجد حرام میں جاتے رہے, طواف کرتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, گھر آتے رہے. اب ظاہر ہے کہ جب جمع پونجی ختم ہو گئی تو فاقہ شروع ہو گیا. اب فاقے پر فاقہ شروع ہوا, لیکن جب تک جان میں جان رہی آپ مسجد حرام میں حاضری دیتے رہے, یہاں تک کہ اب کمزوری شروع ہو گئی. جب کمزوری شروع ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ دوران طواف اچانک میرا پاؤں کسی طواف کرنے والے بدو کی چوکے کے اوپر پڑ گیا جو گھسڑتا ہوا جا رہا تھا. وہ کوئی ایسا تیز آدمی تھا کہ اس نے گھومتے ہی میرے ایک چانٹا مارا, جس کی وجہ سے میں ایک دم لڑکھڑا کے نیچے گرا. تو اسی حالت میں میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے دونوں جانب ایک طرف جبرائیل امین کھڑے ہیں, ایک طرف میکائیل علیہ السلام کھڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بندے نے تو بڑی ہمت کر رکھی. یہ کہا انہوں نے بس. اور پھر میں ہوش میں آیا اور اٹھا, پھر میں اپنے طواف کیا. پھر میں بہت ہی نڈھال ہو گیا اور کمزور ہو گیا کہ پھر میرے لیے مسجد میں آنا بھی مشکل ہو گیا. اور میں بار بار یہ عہد اپنا تازہ کرتا تھا کہ یا اللہ یہاں پر میں آپ کے گھر میں آپ کے واسطے آیا ہوں, آپ عطا فرمائیں گے تو میں کھا لوں گا, پہنائیں گے تو پہنوں گا, میں کسی سے مانگوں گا نہیں, یعنی آپ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگوں گا. اب یہ توکل کا بہت اونچا مقام ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, حسابی کے بس کی بات تھی. تو کہتے ہیں اسی طریقے سے میں چلتا رہا اور پھر میں بہت نڈھال ہو گیا. تو ایک دن میں نے ان دونوں فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بھروسہ کیا ہے لیکن ابھی کچھ کسر ہے. پھر اس کے بعد وہ الحمدللہ, پھر لمبا قصہ ہے وہ میں بیچ میں حذف کر رہا ہوں سب. پھر اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر میں ہی تھا اور بہت ہی میری حالت نازک تھی, کمزوری کا عالم تھا. اسی حالت میں اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی شخص دروازے پر آیا اور اس نے دستک دی. تو میں سوچنے لگا کہ میرا تو یہاں کوئی جان پہچانے والا ہے نہیں, کون آئے گا میرے پاس اور کیوں آئے گا میرے پاس. خیر اس نے دستک دی, میں دروازے پہ گیا جیسے کیسے تو دیکھا کہ اس نے اپنے سر کے اوپر ایک تشتری رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کپڑا ڈھکا ہوا ہے. اور اس نے آگے فلاں شخص نے یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے, اور وہ گرم گرم پلاؤ تھی. اب سعودی عرب میں پلاؤ کہاں بھائی, یہ تو ہندوستان کی ڈش ہے. یہ تو خیر میں نے سمجھا کہ من جانب اللہ آئی ہے اور کیا کہتے ہیں فوراً میں نے لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھ کر کے میں نے کھائی. بس نے جان میں جانا بھی ہندوستان کی سی خوشبو اور اس کا ذائقہ جو پلاؤ کے اندر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ اپنی مثال آ گئی ہے. جو کھائے وہی ذائقہ بتائے, بریانی میں وہ مزہ نہیں ہے جو اس کے اندر ہے. تو خیر میں نے کھائی, پھر وہ بچ گئی تو میں نے سوچ لو شام کے لیے رکھ لوں. لیکن پھر خیال ہے کہ نہیں جس پر اللہ پاک نے اب دیے شام کو وہی دیں گے, میں نے واپس کر دی. تو ایک وہاں سے کوئی مزدور گزرا, اس نے کہا کہ ابھی وہ بہت سمجھا, اس نے اپنے انداز سے کہا ابھی وہ بہت سمجھا. یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ رکابی زمین پہ رکھ دے شام کے لیے تو زندگی بھر کے لیے بھوکا مار لوں. اچھا ہوا سمجھ گئے, واپس کر دی. پھر فرماتے ہیں وہ میں نے واپس کر دیا اور پھر اللہ پاک نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ میں رکھ رکھ کے تھک گیا. تو کہتے ہیں ایک دن میں رات کو سو رہا تھا اور بستر پہ, لیکن نیند مجھے آئی بھی نہیں تھی, اچانک چور آ گئے. انہیں پتہ چل گیا کہ بڑے میاں کے یہاں تو بڑا مال و دولت ہے, بڑے بہت مالدار ہو گئے یہ, کیونکہ میں تقسیم کرتا رہتا تھا, جو بھی آتا تھا تقسیم کرتا رہتا تھا. تو وہ آ گئے اور جناب جن جن الماریوں میں چیزیں رکھی تھی, کبھی یہ نکالو کبھی وہ نکالو, اسی گٹھی بنا اسی گٹھی بنا اسی گٹھی بنا, اکٹھا کر رہے. اور ایک الماری ایسی تھی جس کے اندر پیسے تھے. تو میں نے لیٹے لیٹے کہا یارو تمہیں تو چوری کرنی بھی نہیں آئی, جس الماری میں پیسہ ہے وہ تو تم کھول ہی نہیں رہے. تو پہلے تو ڈرے گئے بڑے میں اٹھ گئے, لیکن جب دیکھا کہ اٹھ ہی نہیں رہے تو پھر جھیپتے ہوئے پھر وہاں بھی چلے گئے, اور اس میں سے بھی جو کچھ پیسے ویسے تھے سب نکالیے اور نکال کے سب چل دیے. حضرت حاج صاحب کہتے ہیں میں ایسے ہی لیٹا رہا بس. اور پھر میں اٹھ کر شکرانے کے دو نفل پڑے. میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی آپ بھی ایسے ہی کرنا, کبھی سمجھو میرے لیے ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے, ہر چیز کرنے کی نہیں ہوتی, کچھ باتیں سننے کی ہوتی ہیں, سبق لینے کی ہوتی ہیں. تو میں نے شکرانہ کے نظر بھائی اللہ یہ اتنی ساری نعمتیں آپ نے دی تھیں اور آپ نے ان کی ڈیوٹی میرے اوپر لگائی تھی کہ میں ان کی قدر کروں، ان کی حفاظت کروں اور ان کو دوسروں کو دوں، یا اللہ آپ نے شکر ہے مجھے آپ نے فراغت عطا فرما دی، اب میں آپ کی عبادت اس جو وقت بچے گا اس میں اس کے بدلے جو وقت بچے گا وہ میں آپ کی یاد میں گزاروں گا، یہ لوگوں کی شان. اچھا بھائی جب سویرے ایسی بات چھپتی کا ہے تو سویرے جناب سب کو پتہ چل گیا کہ حضرت کے یہاں چوری ہوئی ہے، اور حضرت کے رہتے رہتے وہاں پر جو تھانے دار تھا وہ بھی حضرت کا موقف تھا، جب اس کو پتہ چلا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ میری موجودگی میں حضرت کی چوری، وہ آیا حضرت سے معذرت کی اور اس نے ایک دم پہرا بٹھایا، نکاح کروڑوں چوروں کو کہا ہے حضرت کے یہاں چوری کری، اس نے جناب رات و رات چھاپے مارے اور سویرے حاضر حضرت یہ آپ کی نعمتیں واپس آ گئی، اور رات کو اسے چھاپا مارا وہ سب چوری کی پٹی ویسی کی ویسی بندی ہوئی چوروں کے گھر میں پڑی گئی تھی، اور وہ سو رہے تھے رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ویسے اٹھا کر کے وہ وہاں سے لے آیا اور ان کو تو گیا جیل میں، اور حضرت خدمت میں لایا سارا سامان، لو حضرت حضرت بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ یا اللہ آپ نے دوبارہ یہ نعمت عطا فرما دی، میں اس کے لائق نہیں تھا، اب کپڑوں کی الماری میں کپڑے رکھ رہے ہیں، برتن کی الماری میں برتن رکھ رہے ہیں، پیسوں کی الماری میں پیسے رکھ رہے ہیں، اور شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، گئی تو دنیا گئی تب بھی شکر اور جب آئی تو بھی شکر اللہ تعالیٰ کا، کہ یا اللہ آپ نے دوبارہ ڈیوٹی عطا فرما دی میں آ رہی ہوں. تو ایسے بھی اللہ پاک حلم عطا فرما دی. بہرحال بھائی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر حلم کی عادت ڈالیں، اور یہ حلم بھی مانگنے سے ملے گا اور کوشش کرنے سے حاصل ہوگا. ایک تو گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. اللہم اعنی بالعلم، یا اللہ علم حاصل کرنا ہے میری مدد فرما، وعنی بالعلم وعنی بالعلم وزینی بالحلم، اور مجھ کو حلم اور بردباری سے آراستہ فرما، وجہ ملنی بالعافیہ، اور مجھے عافیت سے مزین فرما اور خوبصورت فرما. اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجہ ملنا بالعافیہ. یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، حدیث شریف کی دعا یاد کرنی چاہیے. ایک تو خوب دعا کریں کہ یا اللہ حلم عطا فرما، بردباری عطا فرما، یا اللہ درگزر کرنے کی عادت عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب غصے کا موقع آیا تو آدمی غصہ نہیں کرے، برداشت کرنے کا موقع آیا تو زبردستی برداشت کرے، اس سے آدمی کے اندر بردباری اور تحمل پیدا ہوتا ہے. تو ہر کام محنت سے ہوتا ہے بھائی، محنت کرنی پڑے گی. بس خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر، یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے، مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. آرزوئے خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واقعی دوان الحمدللہ، اللہم لک الحمد لا نسی سنان علیک انت کما سنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نسی سنان علیک انت کما سنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا رحم الراحمین، ہم کو تواضع عطا فرما. اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ. یا رحم الراحمین، ہم کو عافیت دارین عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، ہم سب کو تقوی سے مالا مال فرما. یا اللہ تقوی سے مالا مال فرما، حلم اور بردباری کی نعمت عطا فرما. یا اللہ حلم اور بردباری کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ علم نافع، عمل صالح، رزق واسع عطا فرما. ہم سب کو علم نافع عمل صالح رزق واسعہ عطا فرمائے. یا رحم الراحمین, بیجا غصے کی عادت سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما, تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرما, تواضع اور انکساری خاکساری عطا فرما, حلم اور بردباری سے مالا مالا. یا اللہ درگزر کرنے کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرما, غیب سے ہماری مدد فرما. جتنے احباب و خواتین دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سنیں, ہمیں بھی اور ان کو بھی یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما. جتنے احباب نے, خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے, سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين. رحمتك.